نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. حاضرین گرامی، میں ابتدا میں بالخصوص تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جید علماء کرام، بالخصوص علامہ باقر زیدی صاحب، بالخصوص حضرت علامہ قاضی نورانی صدیقی صاحب اور بالخصوص ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب کو اور مجلس وحدت المسلمین کے قائدین، کارکنان، رفقاء، وابستگان اور ارادت مندوں کو صمیم قلب سے السلام علیکم کہتا ہوں. آپ احباب نے علماء کرام کی گفتگو سماع کی ہے کہ جس میں وہ تفصیلاً وحدت کے عظیم پہلو پر گفتگو کر رہے تھے. میں چند گزارشات کر کے اپنی جگہ لوں گا. حاضرین گرامی، تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک اور مجلس وحدت المسلمین میں ایک چیز بڑی مماثلت رکھتی ہے اور وہ شہیدوں کا لہو ہے جو ہماری بنیادوں میں شامل ہے. وہی شہید ہمارے سرمایہ ہیں، ہمارا فخر ہیں اور ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا کلام زندہ ہے. اقبال نے کہا تھا، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا فلسفہ کبھی فرسودہ نہیں ہوا، جس کی فکر کبھی پرانی نہیں ہوئی. یہ کتاب زندہ ہے، ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ، کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی ہے. اس قرآن کو چھوڑ دینے کی سزا ہمیں یہ ملی کہ ہم 56-57 جغرافیائی اکائیوں میں تقسیم ہو گئے، ہم تفرقوں میں بٹ گئے. اس قرآن کو چھوڑنے کی سزا ہمیں یہ ملی کہ آج سارا گھر روشن ہے مگر مسلمان اندھیرے میں ہے. غنی کاشمیری نے کہا تھا، غنی روزے سیاہ پیر کنہارا تماشا کن، کہ نور دیدہ عرش روشن کند چشم زلیخا را. کہ کیا ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور جا رہا ہے. ان کی آنکھوں کا نور بھلے جا رہا ہے مگر زلیخا کی آنکھیں تو روشن ہو رہی ہیں نا. تو آج مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، قرآن کو چھوڑ گئے، اس کتاب زندہ سے مستفیض ہونے کی تگ و دو کرنا چھوڑ گئے. اس کی سزا ہمیں یہ ملی کہ آج مغرب نے قرآن حکیم کے مخصوص فلسفوں کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹیشن کا درجہ دیا اور آج آپ ان کا مقام اوج ثریا پر دیکھتے ہیں. مگر وہ مسلمان کہ جن کا گھر قرآن تھا، جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا تھا، آج وہ مسلمان قرآن کو چھوڑ کر ساری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. حاضرین گرامی، وحدت کے پہلو کو سمجھنا ہے تو میرے آقا کی سیرت سے سمجھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا مقصد انسانی حیات میں ہماگیر انقلاب بپا کرنا تھا. اور جب ہم ہماگیر انقلاب کی بات کرتے ہیں تو وہ انقلاب کی ہماگیریت انسانی حیات کے تمام تر پہلوؤں پر محیط ہوتی ہے. وہ ذہنی فکری پہلو ہو، وہ ایمانی اور اخلاقی پہلو ہو، وہ سیاسی اور سماجی پہلو ہو، وہ معاشرتی پہلو ہو، ہماگیر انقلاب انسانی حیات کے تمام تر پہلوؤں کو محیط ہوتا ہے. اگر ہم ذہنی اور فکری انقلاب کی بات کریں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل لوگوں کو مقصدیت کا شعور عطا کر کے ذہنی اور فکری انقلاب بپا کیا. وہ زمانہ کہ جس میں مقصدیت کا شعور نہ تھا، حیات انسانی کا شعور نہ تھا، جنہیں اسلوب کی زندگی گزارنے کا شعور نہ تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو مقصدیت کا شعور عطا کر دیا. حاضرین گرامی، اگر ہم بات کرتے ہیں ایمانی اور اخلاقی انقلاب کی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ایمانی انقلاب کی ایک عظیم مثال قائم کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عملی زندگی میں ایک ایمانی انقلاب وبا کر دیا۔ اب اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی جانب چہرہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام کو معلوم نہیں کہ اللہ کی وحی نازل ہو چکی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانی انقلاب کی مثال دے رہا ہوں کہ اپنا چہرہ انور مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی جانب پھیر لیتے ہیں، پیچھے ابتدا میں موجود صحابہ کو خبر نہیں کہ رب کا کلام، رب کا امر، رب کی وحی نازل ہو چکی ہے، حضور کے چہرے کو پھرتا دیکھتے ہیں۔ ایمانی انقلاب کے اس عظیم مرتبے پر فائز تھے، اللہ کی وحی نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کے چہرے کا پھرنا دیکھتے ہیں، اپنے چہروں کو مسجد حرام، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی جانب پھیر لیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر ہم انفرادی اور اجتماعی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اس انقلاب کو سمجھنے سے قبل اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو ایسا انقلاب عطا کیا کہ جس کے سبب ذاتی اور لسانی بنیادوں پر اس معاشرے کی تقسیم نہ ہوئی، بلکہ اس کی تقسیم ایک مثال کے طور پر جس معاشرے کی تقسیم ذات پات کی بنیاد پر ہو، مسلک اور تفرقے کی بنیاد پر ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، مذہب کی بنیاد پر ہو، اونچ نیچ کے فرق کی بنیاد پر ہو، کالے اور گورے کے فرق کی بنیاد پر ہو، عربی اور اجمی کے فرق کی بنیاد پر ہو، جس معاشرے کی تقسیم طبقاتی اعتبار سے ہوتی ہے، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ 1400 سال قبل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں وہ اجتماعی اور انفرادی انقلاب قائم کر دیا تھا کہ جس کے سبب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسٹیٹس کے اعتبار سے ایک غلام تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے انہیں امام بنا دیا۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاشی اعتبار سے اتنی پاپولر شخصیات نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہتی دنیا تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے انہیں منبع ہدایت، منبع رشد اور منبع فیض بنا دیا۔ حاضرین گرامی، وحدت کی لڑی کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ قرآن ہمیں تفرقے سے نکلنے کا حکم دے رہا ہے، اور الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد جل العالی نے اپنی 38 سالہ سیاسی اور مذہبی جد و جہد میں آج تک کسی بھی تفرقے کی تکفیر نہیں کی، کسی بھی مسلک کی تکفیر نہیں کی۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، الحمدللہ مجلس وحدت المسلمین اور تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک ہمیشہ سے پاکستان کے سیاسی مسائل ہوں، مذہبی مسائل ہوں، مسلکی مسائل ہوں، بین المذاہب ہم آہنگی کی بات ہو، الحمدللہ مجلس وحدت المسلمین تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک ہمیشہ سے ایک پیج پر رہی ہیں۔ تو وحدت کی لڑی کے لیے میں بالخصوص مجلس وحدت المسلمین کے قائدین، وابستگان، رفقاء اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسلسل جد و جہد کے ذریعے وحدت کی لڑی میں مسلمانوں کو پرونے کی یہ کاوش عظیم کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب